حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وآصحابہ وبرکہ وسلم۔ رمضان المبارک کا خصوصی سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، علم و حکمت کے مدنی پھول لیے آپ کی خدمت میں اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا خصوصی سلسلہ تو یہ ہے ہی، لیکن اسے ایک اور اختصاص بھی یہ حاصل ہے کہ اسپیشلٹیز کی یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی الحمدللہ اس میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اپنے قیمتی علمی اور حکمت بھرے مدنی پھولوں سے ہمارے ذہنوں کو روشن کرنے کی ترکیب بنایا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے آپ کی بالکل بات کرواتے ہیں اور ان سے مدنی پھول لینے کی بہت کوششیں بھی کرتے ہیں۔ پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو آج کا موضوع ہے ہمارا، اس کا رمضان شریف سے بھی بہت گہرا تعلق ہے فوائد کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کی زندگی میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا عمل دخل، جس چیز کا کردار جتنا زیادہ فعال ہوتا ہے، جتنا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اسی قدر اس کی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ چونکہ بار بار واسطہ پڑتا ہے تو اگر فائدہ اٹھانے والا ہوگا تو زیادہ فائدہ اٹھائے گا، بہت زیادہ فائدہ اٹھا لے گا، اور کیونکہ بار بار واسطہ پڑ رہا ہے۔ اور اگر ایسا شخص ہوگا کہ جو لاپرواہی کرتا ہے، کام آداب نہیں جانتا ہے، کام کے قاعدے قانون ضابطے پتہ نہیں ہیں، غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کھاتا ہے، تو چونکہ بار بار واسطہ پڑتا ہے، بار بار وہ اتنا فعال وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ خواہی نہ خواہی کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہو ہی جاتا ہے، تو اگر غلطیاں کرے گا تو بہت زیادہ مقدار میں غلطیاں کر سکتے، تو رسک فیکٹر آ جاتا ہے۔ تو دانش مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپرچونیٹیز پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے آداب کو وہ بجا لاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لرننگ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اہمیت سمجھ لیتے ہیں، اور جب ان ساری چیزوں کے ساتھ، اس بار بار چیز آنے والی چیز کے ساتھ جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو بہت زیادہ نیکیاں کمانے میں بھی، بہت زیادہ فائدہ اٹھانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مسجد کی، اور ظاہر ہے کہ میرا لفظ آپ نے سنا ہی ہوگا میرے منہ سے، تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مسلمان کی زندگی میں مسجد کا رول، اس کی معاشرتی حیثیت، اس کی جو مرکزی حیثیت ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی بالخصوص اہمیت، اور پھر معاشرتی انداز سے جب ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک میں نمازیوں کا مسجد میں جو فلو ہے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس میں جاننے والے بھی آتے ہیں، نہ جاننے والے بھی آتے ہیں، دلچسپی لینے والے بھی، نہ دلچسپی لینے والے بھی، ایسے بھی جنہیں سمجھایا جائے تو ان کی زندگی کا رخ جو ہے وہ بہت حد تک سیدھا ہو سکتا ہے۔ تو چلیے آئیے ساری مل کر کوششیں کرتے ہیں، آپ بھی دلوں کو قبولیت کے لیے تیار کر لیجئے، مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اہلن و مرحبن و سہلن۔ مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج کا موضوع جو ہے نا وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ مسجد سے مسلمان کا واسطہ بہت پڑتا ہے، بار بار پڑتا ہے، پانچ دفعہ تو پڑھنا ہی ہے جماعت سے اس نے نماز پڑھنے کے لیے وہاں جانا ہے۔ تو اب یہ جو ہے، کیا اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع ہوں گے جو نیکیاں کما سکتا ہوگا بہت زیادہ بڑی مقدار میں، اور جس کو نہیں آتا ہوگا تو کیا کچھ ایسے خطرات بھی ہیں کہ جہاں جو ہے نا وہ جا کر ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کچھ تو گناہوں کی گٹھڑی وہ سر پر ڈال لے؟ تو کرنا کیا چاہیے، ایٹیچیوڈ کیا ہے، پہلے تو یہ ہمیں سکھا دیجئے، اور مسجد میں جا کر رہنا کیسا ہے؟ اور پھر یہ بھی میں چاہوں گا کہ یہ بھی سوال اس کے ساتھ ملا دیں کہ یعنی کیا یہ ذہن بنانا چاہیے یار مسجد میں ان ان آداب کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو چلو یعنی جائیں گے تو خیال کرنا پڑے گا نا، یہی ہے تو ایسے ہی چل رہا ہے ایسے ہی چلنے، تو یہ بھی ہمیں سمجھا دیجیے گا. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مسجد کے حوالے سے کافی ماشاءاللہ تمہید آپ نے اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ ذہن تو دے دیا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بہت اہمیت ہے.
جی
اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، آخرت پر اس کا ایمان ہے، دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو وہ جانتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. تو مسجد تو مسلمانوں کی جائے عبادت ہے، اور عبادت کے اندر ہی سکون ملنا ہے، تو یہ دار السکون ہے.
اللہ
تو مسلمان جو ہے وہ مسجد کے اندر سکون نہیں پائے گا تو اور کہاں پائے گا؟
سبحان اللہ.
پہلی بات تو یہ. پھر مساجد کے فضائل احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، ان کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں. خود قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ مساجد وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آگے آیت مبارکہ میں ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
مرحبا
اور
مرحبا
اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. آیت مبارکہ کا مضمون یہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مساجد کی آبادی کیسے ہوگی، کہ مساجد میں جا کے جب اس کا حق ادا کریں گے، یعنی مسجد میں جا کر جب عبادت کریں گے تو یہ مسجد کا حق ادا کرنا ہوا اور مسجد کو آباد کرنا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو ہے عبادت،
ٹھیک،
زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اور جائے عبادت مسلمانوں کے لیے جو مخصوص ہوتی ہے، اور وہ سب سے یعنی تمام خطے جو ہیں زمین کے اس کے اندر سب سے محبوب جگہ ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب جگہ مساجد ہوتی ہے.
مرحبا مرحبا.
اور سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو بازار ہیں.
اللہ اکبر.
اور اس کی وجہ جو شارحین نے لکھی وہ یہ ہے کہ بازار میں عموماً غفلت ہوتی ہے، عبادت کی طرف ذہن نہیں جاتا، عام طور پر آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور مسجد کے ماحول کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہاں جا کر بندے کا ذہن خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو مسلمان کی جو زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور جائے عبادت کے طور پر
جی
ایک مقدس اور محترم گھر مسجد، اسے بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جاتے رہنا، اس کا حق ادا کرنا، عبادت کر کے اسے آباد کرنا، اس میں مسلمانوں کا دل لگا رہنا مسجد کی طرف، یہ تو ایمان والوں کی علامت ہے.
ماشاءاللہ.
اس کے فضائل بھی ہیں کچھ. ایک دو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو یہ سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مساجد ہے،
ٹھیک ہے،
اور سب سے ناپسند بازار ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے تم دیکھو کہ مسجد میں جانے کا عادی ہے، مسجد میں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اسے آباد کرتا ہے، جسے دیکھو کہ وہ مسجد میں جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ.
سبحان اللہ.
اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ مساجد آباد کرتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کہ اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ہے کہ ایمان والے مساجد کو آباد کرتے ہیں. تو مسجد میں جانے کا جو عادی ہے گویا کہ وہ پختہ اور کامل ایمان والا ہے، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. اسی طرح ایک حدیث شریف ہے جس کے اندر یہ فرمایا کہ سات اشخاص ہوں گے جنہیں جو ہے وہ عرش کا سایہ ملے گا، تو ان کے اندر ایک وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. قیامت کے دن جب عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تو سات اشخاص ہیں جنہیں وہ سایہ ملے گا. ان کے اندر حدیث کے اندر فرمایا گیا ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے،
یعنی
نمازیں پڑھ کے وہ نکلتا ہے، پھر نماز پڑھنے جاتا ہے،
قلب وہیں ہوتا ہے
اور تلاوت کے لیے اور دیگر عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے. تو اسی طرح رمضان شریف کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو تراویوں کی عبادت، اس کے لیے آدمی جو ہے وہ مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، مساجد واقعی آباد نظر آتی ہیں. دوسرا یہ کہ اعتکاف آخری عشرے کا جو ہوتا ہے وہ مساجد ہی میں ہوتا ہے، اس کے لیے مسجد ہونا شرط. تو مساجد کے اندر تو بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں. مسجد حرام شریف ہے، کعبۃ اللہ شریف اس میں ہے، اور طواف ہوتا ہے مسجد حرام شریف کے اندر. مسجد نبوی شریف ہے، سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے. تو یہ ایک اپنی مساجد کے فضائل کی پوری جو ہے وہ حدیث شریف کے اندر بے شمار فضائل اس کے بیان ہوئے. تو مسلمان اس کی اہمیت سے تو واقف ہیں، لیکن وہی آپ کا سوال نا کہ اب جا بھی رہے ہیں،
ٹھیک
ہے، لیکن اگر اپنی تربیت پہلے سے نہیں کریں گے، مساجد کے آداب اور احکام کو نہیں جانیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے کا مقصد تو عبادت تھا،
ٹھیک ہے،
لیکن مساجد کے آداب اور احکام کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے کہیں کوئی گناہ ہمارے ذمے آ جائے، کوئی بیعت بھی ہمارے ذمے لکھی جائے، تو چونکہ مقدس اور محترم جگہ مسجد ہے، اس کے جو چند ضروری آداب ہیں ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ اسی پہ کلام ہو،
ٹھیک ہے. اس سے یہ میرے ذہن میں دفتن آپ کے کلام کی شاید برکت ہی میں کہوں گا، ایک مثال میرے ذہن میں دنیاوی آئی کہ جیسے جو اہم جگہ ہوتی ہے ویسے بھی اس کے آداب سکھائے بھی جاتے ہیں اور سیکھنے بھی چاہیے اور سیکھ کر ہی جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے اندر اگر ہم نے جانا ہے تو ایک عام وارڈ میں جانا، اس کے کچھ ایٹیکیٹس کچھ اور ہوں گے، لیکن اگر مجھے آئی سی یو میں جانا ہے یا سی سی یو میں جانا ہے تو میرے لیے پھر کچھ اور خاص انسٹرکشنز آ جائیں گی، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں کے پھر اس جگہ میرا جانے کے لیے جب میں جاؤں گا میرا ذہن بنے گا تو پھر میں آداب پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. بھائی ان وارڈز کے اندر بچوں کو نہیں لے کے جانا ہے تو میں نہیں لے کے جاؤں گا. اچھا آئی سی یو میں اگر مجھے جانا ہی پڑے تو بھائی مجھے یہ احتیاطیں کرنی ہے، یہ گلوز پہننے، مجھے یہ جو ہے نا جوتوں اتارنے اور اس کی جگہ مجھے یہ چڑھانا
ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں تو جانا ہی عبادت کے لیے،
جی جی جی،
اور عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی اور انکساری اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کو منانے کا،
جی جی،
اس کو راضی کرنے والے جو افعال ہیں وہ عبادت ہیں. تو جب جانا ہی عبادت کے لیے تو اسی طرح عارضی اور انکساری کے ساتھ جائیں،
مرحبا،
خشوع اور خضوع کے ساتھ جائیں.
میرا یہاں پوائنٹ
ظاہری بھی آداب ہوں اور باطنی بھی آداب ہوں،
جی جی،
دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوگا تو اس کے بارگاہ کے جو آداب ہیں اور جو اس کی وہ ہے، اس نے جائے عبادت بنائی ہے مسلمانوں کے لیے فضیلت والی، اس کے آداب بھی خود بخود ملحوظ رکھنے کا ایک ذہن بنے گا.
ماشاءاللہ.
غفلت کا اگر شکار ہوگا تو پھر اس طرف توجہ نہیں ہوتی،
جی جی،
نمازوں کے اندر بھی غفلت باقی رہتی ہے، اور نمازوں کے علاوہ بھی مساجد کے جو حقوق ہیں، آداب ہیں، وہ بہت سارے پامال ہوتے نظر آتے ہیں.
میرا یہ مثال دینے کا مدعا نیت یہ تھی صاحب کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات پہ اپنا ذہن بھی بنا لیتے ہیں، تیار بھی کر لیتے ہیں،
جی ہاں جی،
وہاں کوشچن ریز نہیں کریں گے یار بچوں کو اس وارڈ میں کیوں نہیں لے کے جائیں یا لے ہی جاؤ. اور یہاں مثال کے طور پر شریعت مطہرہ نے اگر بچوں کے حوالے سے مسجد کا کوئی مدنی پھول دیا ہے تو پھر ہمیں یعنی سمجھنا اگر ہمیں دشوار ہو رہا ہے تو ہم دنیاوی مثال کو بھی دیکھ کر اپنا ذہن سازی ہمیں کر لینی چاہیے. بہرحال وہ آپ یعنی جو اہمیت تو آپ نے بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ایٹیکیٹس تو ہیں یہاں پر جانے کے، وہ کیا ایٹیکیٹس ہیں وہ بھی ہمیں سکھا دیجئے.
آداب تو بہت سارے ہیں، اگر ہم کلام کرنے جائیں گے تو اس کے کافی آداب اور یہ نکلتے رہیں گے. بہت جامع انداز میں بہار شریعت میں صدور شریعہ نے عالمگیری کے حوالے سے
جی جی
چند جو ہے وہ آداب بیان کیے، دو جگہ پر ہیں اور بہت جامعیت کے ساتھ کتابوں کا خلاصہ یوں کہیں گے کہ مساجد کے آداب اور احکام کا بہار شریعت میں مذکور ہے.
اوکے.
ابتدائی حصہ نماز کے بیان میں بھی ہے،
جی جی،
اور جو سولہواں حصہ ہے بہار
جی
شریعت کا جس میں متفرق مسائل ہیں،
ٹھیک،
اس میں بھی آداب مسجد کے عنوان سے ایک دو صفحات پر جو ہے وہ ضروری آداب بیان کیے گئے.
ماشاءاللہ.
خاص طور پہ جو عالمگیری کے حوالے سے جامع آداب ہیں کچھ 10-15 کے قریب،
جی جی،
تو وہ اگر سنتے جائیں گے تو باقی جو بھی ہماری گفتگو ہوگی وہ کچھ نہ کچھ اسی کے سے تعلق رکھنے والی،
یعنی یہ بنیادی پرنسپل ہیں.
جی ہاں جی ہاں.
اوکے.
یعنی باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں.
اوکے.
یہ سمجھ لیے جائیں گے تو یوں کہیں گے کہ آداب میں سے جو ضروری آداب تھے نا وہ ذہن نشین ہو گئے.
اوکے.
اس میں لکھا ہے کہ مسجد میں ان آداب کا لحاظ رکھے، جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے،
ماشاءاللہ،
بشرط یہ کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہو. اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہیں السلام علینا بربینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ یاد کر لینا چاہیے. اس کا خلاصہ یہ بنا کہ مسجد میں جائیں گے تو سلام کرنا مساجد کے آداب میں سے ہے.
اوکے.
بشرط یہ کہ جنہیں آپ سلام کر رہے ہیں وہ عبادت میں مشغول نہیں ہے. اب اگر ذکر و اذکار میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، تو انہیں سلام کرنا مشغول نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح.
صحیح.
اس وقت ان حاضرین کو جو عبادت کے لیے جمع ہے مسلمان، انہیں سلام نہیں کریں گے. ہاں اگر فارغ بیٹھے اور لگ رہا ہے کہ اب یہ درس و تدریس کے اندر یا ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، نماز میں مشغول نہیں ہے، کچھ فراغت کے لمحات ہیں ان کے پاس،
جی جی،
تو پھر انہیں بھی مخاطب کر کے سلام کیا جائے گا. ایک تو یہ،
ٹھیک ہے.
اب اگر وہ ایسے لوگ ہیں یا تو لوگ ہی نہیں ہیں مسجد کے اندر جس وقت آپ گئے، یا جو ہیں وہ ذکر و اذکار کے اندر اور تلاوت میں عبادت میں مشغول ہیں،
جی،
تو اب انہیں سلام کرنا منع ہے،
ٹھیک ہے.
تو اس صورت کے اندر کیا کہیں گے؟ یوں سلام کہیں گے، السلام علینا من ربینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے رب کی جانب سے ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام.
ماشاءاللہ.
تو یہ جملہ کہیں گے، یہ مساجد کے آداب میں سے پہلا ادب.
اچھا مصعب، یہ آستہ کہیں گے، بلند آواز سے کہیں گے، کیسے
اس میں
کہیں گے؟
یہ ہے کہ جو حاضرین ہیں جب انہیں سلام کیا جائے گا تو وہ تو بلند آواز سے کریں گے تاکہ ان تک آواز پہنچے, وہ جواب بھی دیں گے.
صحیح.
حاضرین نہیں ہے تو اب جو آپ نے سلام کرنا ہی جو لکھا ہے اس کے اندر, السلام علینا بربینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو یہ کم از کم اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں.
اوکے.
یہ اتنی بلند آواز اب ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری مسجد میں گونجے.
ٹھیک ہے.
یہ اور یہ ہر جگہ کے لیے ہے, یعنی کوئی بھی چیز وظیفہ ہے, سبحان اللہ کی تسبیح ہے, الحمدللہ کی ہے, درود پاک کی ہے, جب بھی کسی چیز کو پڑھنا کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا, تو جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, پہلے بھی مدنی چینل کے ذریعے سے بھی علماء اہل سنت یہ مسائل بیان کرتے رہتے ہیں کہ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں.
اوکے.
منہ بند کر کے اور جو ہم یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پڑھنا نہیں ہے.
اوکے.
وہ دل سے تو کہیں گے کہ دل سے پڑھا جا رہا ہے, لیکن ایک پڑھنے کی جو تعریف ہے
اس پر پورا
وہ پڑھنا جو شمار ہوتا ہے اور اس کی جو فضیلت یا جو حکم لگتا ہے وہ اس پر لگے گا کہ جو اتنی آواز سے ہو کہ آپ کے اپنے کان سن لیں.
ٹھیک ٹھیک.
دل کے اندر جو پڑھتے ہیں, مثلا دل کے اندر اندر ذکر کر رہے ہیں, منہ بند ہے آپ کا, زبان بند ہے, تو وہ ذکر کیا جا سکتا ہے, جس کو ذکر خفی بھی کہہ لیتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے, اس کا بھی ثواب اپنی جگہ پر ہوتا ہے, لیکن بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پڑھنا درکار ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے, اب کسی کا منہ ہی بند ہے اور وہ یوں ہاتھ اٹھا کے یوں کر لیتا ہے.
اوکے, میں دل میں نے کہہ لیا.
تو اب یہاں چونکہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی, تکبیر تحریمہ ہے.
صحیح.
اللہ اکبر بھی تکبیر تحریمہ کے اندر ہی شمار ہوتا ہے. جی, اور بھی اس کی تفصیل ہے. تو جب آپ نے الفاظ ادا ہی نہیں کی اتنی آواز سے کہ آپ کے اپنے کان سنتے, اگر شور و غل نہ ہوتا, اگر کوئی مانے ہے مثلا شور شرابہ ہے, آپ نے تو آواز اتنی نکالی ہے لیکن آپ کے کانوں تک نہیں آ رہی, وہ الگ بات ہے. آواز اتنی ہونی چاہیے جو آپ کے کانوں تک جائے. تو جو پڑھنا ہے اور جس پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہے, مثلا یہ میں نے مثال دی آپ کو تکبیر تحریمہ کی, اب اگر زبان بھی حرکت نہیں کر رہی, منہ بھی بند ہے, دل ہی دل میں تکبیر تحریمہ کہیں گے تو اس سے نماز شروع نہیں ہوگی.
اوکے.
نماز میں قرات کرنا فرض ہے, ثنا پڑھیں گے پہلے, وہ سنت ہے, سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے, پھر سورت ملائی جاتی ہے. اب منہ بند ہے اور کوئی دلی دل کے اندر پڑھ رہا ہے تو اس نے قرات نہیں کی, اس کی نماز نہیں ہوگی.
اوکے.
اسی طرح دیگر اذکار ہیں, رکوع کی تسبیحات ہیں, سجدے کی تسبیحات ہیں, پھر آخر میں قعدے کے اندر التحیات وغیرہ کی صورتیں, ان سب میں اتنی آواز درکار ہے کہ آپ کے اپنے کانوں تک پہنچے, ورنہ وہ جو فرائض اور واجبات اور جو شرائط ہیں اس صورت کے اندر وہ اذکار کی ادا نہیں ہوتی. جو دل کا ذکر ہے وہ علیحدہ چیز ہے.
ٹھیک.
دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, اس کی بھی فضیلت ہوگی, ثواب ہوگی, لیکن یہ پڑھنے والے جو احکامات ہیں ان کو جدا سمجھ لینا اور دونوں میں فرق رکھنا یہ ضروری ہے.
اوکے.
اچھا, دوسرا یہ کہ مسجد میں جب جائیں گے تو ایک عام طور پر سنا ہے تحیت المسجد کے نام سے نماز ہوتی ہے,
ماشاءاللہ,
اور وہ یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو,
ٹھیک,
تو دو رکعت تحیت المسجد ادا کی جائے. مکروہ وقت نہیں ہے تو مسجد میں جانے کے بعد فوراً بعد, یعنی دو رکعت نماز پڑھنا یہ تحیت المسجد کہلاتی ہے اور یہ سنت ہے.
ٹھیک.
اس کی تفصیلات میں جو لکھا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ دن میں ایک بار بھی ادا کر لے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا.
پہلی
تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مثلا فرض نماز کے لیے گئے آپ,
ٹھیک ہے,
جماعت کھڑی ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے, یا بالفرض جماعت اگر کسی کو میسر نہیں آئی اور نکل بھی گئی, تو اب فوراً بعد آپ نے فرض پڑھنے, یعنی سنت ادا کرنی ہے.
ٹھیک ہے.
تو آپ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور نماز ادا کریں گے تو آٹومیٹک جو نماز پڑھیں گے وہی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی,
ماشاءاللہ.
لیکن اگر کسی نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا, مثلا تلاوت کرنے جانا ہے, ذکر و اذکار کرنے جانا ہے, یا کسی اور کام سے جانا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں جانے کے بعد دو رکعت تحیت المسجد ادا کرے جبکہ وقت مکروہ نہ ہو.
اوکے.
سنت بھی ہے یہ, تو اس کا ثواب بھی ملے گا. تیسرا ادب یہ حدیثوں میں بیان ہوا, خرید و فروخت نہ کرے.
اللہ,
مساجد میں اور فنائے مسجد کے اندر خرید و فروخت جائز نہیں ہے. مسجد تو اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے وقف ہے, یا صفے بنی ہوئی ہوتی ہیں.
صحیح.
اور جماعت کے ساتھ عام طور پہ نماز ہوتی ہے تو پوری صفے اس کی نظر آتی دکھائی دیتی ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ اس سے متصل باؤنڈری کے اندر کچھ حجرے ہوتے ہیں سامان رکھنے کے, چپلے اتارنے کی جگہ ہوتی ہے, وضو خانہ بنا ہوتا ہے یا کوئی حوض بنا ہوتا ہے, تو اس طرح کی جو اضافی جگہیں ہوتی ہیں اور مسجد کے مخصوص نماز کے لیے جو حصہ ہے اس کے ساتھ متصل ہوتی ہیں, مسجد کی ضرورت اور مصلحت کے لیے ہوتی ہیں, وہی کام ہوتے ہیں چار دیواری کے اندر. تو مسجد سے متصل بھی ہے اور ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے ہے, تو اسے کہتے ہیں فنائے مسجد.
ٹھیک.
تو خرید و فروخت مسجد میں بھی جائز نہیں ہے, فنائے مسجد میں بھی جائز نہیں ہے.
اوکے.
صرف معتکف جو 10 دن کا سنت موقعہ اعتکاف کرتا ہے,
جی جی,
وہ اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز خرید لے یا بیچ لے, اس کی اجازت ہے. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ سامان مسجد کی جگہ کو نہیں گھیرے گا, وہ سامان پورا لے کر نہیں آئے گا. تجارت کے لیے خرید و فروخت کرنا یہ معتکف کے لیے بھی جائز نہیں.
اوکے اوکے.
ایک تو یہ تیسرا جو ادب تھا وہ آ گیا. چوتھا ادب یہ ہے کہ ننگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے. نمازی ہے, جائے
گنز اور
گنز لے گئے, ان لوگوں کو ڈرانا, ہراساں کرنا, یعنی اس میں مراد اور مقصود یہ ہے, اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے. یہ بھی حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو ہے گمی ہوئی چیز مسجد کے اندر تلاش نہ کی جائے. اس کی ممانعت حدیث مبارک کے اندر موجود ہے. تو بعض لوگ پریشان نظری سے بڑی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ ہے تو تکلیف دہ بات کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ مسلمان نمازیوں کے چپلیں, جوتے بازوں کا چوری ہو جاتا ہے.
جی جی.
تو اخلاقی اعتبار سے جو بگاڑ ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے.
صحیح.
تو اب وہ اخلاق کا جو مظاہرہ ہے بد اخلاقی کا, اس سے مساجد بھی ہماری محفوظ نہیں ہے, نمازی بھی محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ایسی مقدس جگہ پر اتنا مکرو اور ناپاک کام, چوری جیسا, وہ جوتے رکھے ہوئے اٹھا کے لے گئے. اگرچہ وہ فقی اعتبار سے تو وہ چوری نہیں ہے, لیکن آپ لے تو گئے, بھاگ تو گئے. تو کسی کا مال اس طرح غصب کر لینا اور اپنے لیے جو ہے وہ لے کر بھاگ جانا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. لیکن کسی کے اگر اس طرح مال گم ہو گیا ہے, کوئی چیز رکھی تھی, بعض اوقات پرس رکھا ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے, چپلیں گم ہو جاتی ہیں, تو پریشان نظری سے اس کو تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے.
اوکے.
یہ پانچویں چیز تھی. چھٹا ادب یہ ہے کہ ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے.
سبحان اللہ.
ذکر اللہ کی آواز بلند ہو سکتی, درود پاک کی آواز بلند ہو سکتی. اب جیسا کہ ہمارے یہاں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے, وہ بھی ذکر اللہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے تو یہ بھی ذکر اللہ ہے.
ماشاءاللہ.
حضور کا ذکر کریں گے, صحابہ کا ذکر کریں گے, اہل بیت کا ذکر کریں گے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے, صالحین کے واقعات کا ذکر کریں گے, ان کا ذکر خیر کریں گے, اس سے تو نزول رحمت ہوتی ہے.
ماشاءاللہ.
تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے, تو اس میں آواز بلند کی جا سکتی ہے. بعض لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. مساجد میں بڑی پیارے انداز میں جمعے کی نمازوں کے بعد, اسی طرح محفل میلاد کے بعد بھی صلاۃ و سلام مسلمان جمع ہو کے پڑھتے ہیں, اور عام طور پر مساجد میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یا نبی سلام علیک کا, اور یہ اس طرح کے بہت سارے سلام ہیں جو اجتماعی شکل میں پڑھے جاتے ہیں, آواز بلند ہوتی ہے. تو بعض وہ کہ جن کے پاس انہیں عقل کی بھی کمی ہے یوں کہیں گے, اور علم کی بھی کمی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں.
ٹھیک.
تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟
اللہ.
اس حکم کو کہیں مقید کیا ہے؟ تو اب اگر مسلمان اجتماعی شکل میں مساجد میں صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں تو وہ ذکر اللہ ہی کر رہے ہیں.
صحیح.
اور ذکر کی آواز بلند ہو سکتی ہے. ذکر کے علاوہ شور شرابہ کرنا, چیخو پکار کرنا, بلند آواز سے کسی کو بلانا, یہ منع ہے.
بھلے مسجد کا کام ہو رہا ہو.
جی ہاں جی ہاں. اس کے اندر بھی کسی کو جو ہے وہ بلائیں گے نہیں, چیخیں گے نہیں, اس کی وہ بے ادبی ہے. دنیا کی باتیں نہ کریں. ساتواں ادب یہ, دنیا کی باتیں نہ کریں. دنیا کی باتوں کے بارے میں تو حدیثوں کے اندر بھی جو ہے مضمون ہے کہ مساجد میں دنیا کی بات کرنا جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, اس طرح کی روایتیں ہیں.
جی.
تو مساجد میں دنیا کی باتوں کے لیے آخر زمانے میں لوگ بیٹھیں گے, دنیا کی باتیں کریں گے, روایت میں آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس مضمون کی احادیث بھی ہیں, لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک چیز ہے جو مسلمان اس کا خیال نہیں رکھتے, اور مساجد میں چوپال لگا ہوتا ہے. یعنی یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مسجد حرام شریف میں بھی طواف کے دوران بعض اوقات جو طواف سے فارغ ہو چکے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, وہ بھی آپس کے اندر شور شرابے کی ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب اتنی مقدس اور محترم مسجد کے اندر وہاں آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو جو ہمارے یہاں کی مساجد ہیں اس کا حال آپ سے اور مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عام طور پر لوگ جو ہے وہ قصے, کہانیاں, ادھر ادھر کے تبصرے, ہر طرح کی باتیں مسجد کے صحن میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو مسجد کو دنیاوی باتوں کی آماجگاہ نہیں بنانا چاہیے. اپنی نیکیوں کو بچائیں, مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. ایک ہے آٹھواں ادب, لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں. نمازی کے لیے جب وہ صفے بنی ہوئی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے جانا, وہ حدیث شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ جو آگے گردنیں پھلانگ کے جاتا ہے جمعے والے دن, وہ جو خاص طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے, ایسا ہے کہ اسے جہنمیوں کا پل بنا دیا جائے گا, کہ جہنمی اس پر سے ہو کر گزریں گے. تو گردنیں پھلانگ کر آگے جانا, تکلیف دینا لوگوں کو, یہ بھی جائز نہیں ہے. نواد اب یہ ہے کہ جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرے. مساجد میں بھی بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور آج کل تو کرسیوں کا بھی کچھ اس طرح کا رواج آ گیا ہے کہ کسی کی کرسی آگے پیچھے کر دی تو جھگڑا ہو جاتا ہے. تو کسی نے جو ہے وہ جگہ پر بیٹھنے کی عادت تھی, وہاں کوئی دوسرا بیٹھ گیا تو جناب وہ جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اتنا تو ہے کہ اگر کوئی وضو کرنے گیا ہے اور مثلا رومال رکھ کے چلے جاتے ہیں عارضی طور پر, یعنی مستقل قبضہ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے, مسجد میں کوئی قبضہ کر بھی نہیں سکتا, اور اپنے لیے مسجد میں جگہ بالکل مخصوص کر لینا کہ ہمیشہ اسی جگہ پر عبادت کروں گا, تو اس کو تو علماء نے مکروہ بھی لکھا ہے. لیکن عارضی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا نماز کے لیے آیا اور تسبیح وغیرہ ذکر و اذکار کر رہا ہے, اب جماعت کا وقت قریب ہے تو دوبارہ تازہ وضو کرنے چلا گیا یا کوئی حاجت ہے اس کی, تو وہ کوئی چیز رکھ کر چلا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کی چیز ہٹا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے. عارضی طور پر وہ بیٹھا ہوا تھا, ابھی وقتی طور پر اٹھ کر گیا ہے, دوبارہ آنے کا اس کا قصد ہے, تو ایسے موقع پر اسی کا ایک درجے کا حق ہوتا ہے بیٹھنے کا. لیکن اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ مستقل ایک جگہ کو اپنے لیے نومینیٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ ہماری جگہ ہے, دوسرا یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا, جب بھی آئیں گے تو ہم خود ہی بیٹھیں گے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. دسواں ادب یہ ہے کہ اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو. مسجد میں پاؤں پھیلے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, گزرنا ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے, خاص طور پہ جب مساجد بھر جاتی ہیں جمعے والے دن. اسی طرح رمضان کے جو مقدس ایام ہیں تراویوں کے, اس میں بھی بیٹھنے کے انداز میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سکیڑ لینا چاہیے, مسلمانوں کی محبت میں ان کو اذیت بھی نہ پہنچے, ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یوں یوں کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا تاکہ میرے قریب نہ آئے. تو یہ اس طرح کے جو کام ہے نا, یہ ایک تو ویسے ہی اخلاق کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے جو اوصاف ہیں ان کے بھی خلاف ہے, اور دوسرا یہ کہ مساجد کے آداب کے بھی خلاف ہیں کہ جگہ کو تنگ نہ کرے. ضرورت سے زیادہ جگہ گھیری ہوئی ہے اور جگہ نہیں ہے تو دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے, یہ بھی آداب میں لکھا ہے کہ تھوڑا سا طریقے سے بیٹھ جائیں تاکہ میں بھی یہاں بیٹھ سکوں. نمازی کے آگے سے نہ گزرے, یہ بھی ادب ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آگے سے گزرنے میں تفصیل بھی ہے, ایک مسجد کبیر کی اور صغیر کی اور میدان کی, یہ الگ معاملات ہیں. عام طور پر جو مساجد ہیں, مختصر میں بیان کرتا ہوں, عام طور پر جو مساجد ہوتی ہیں وہ مسجد صغیر ہی کے حکم میں ہوتی ہیں, تو اس میں یہ کہ نمازی کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے, نہ پہلی دو صفحے چھوڑ کے نہ آگے 10-15 صفوں کے بعد. ایک تو یہ میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہاں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں 2 صفوں کا فاصلہ دینے کے بعد. قیام کی حالت میں جب وہ نظر سجدے کی جگہ پہ کرے گا تو جہاں تک پھیلتی ہے 2 صفوں تک, اس جگہ کے آگے سے اگر میدان کے اندر کوئی گزرے گا تو وہ جائز ہے. لیکن مسجد جو عام طور پر مساجد صغیر ہوتی ہیں ان کے اندر 10-15-20 صفوں کے فاصلے سے بھی آگے کوئی نہیں گزر سکتا, گزرے گا تو ضروری ہے کہ پہلے سترا ہو. تو اس پر بھی کافی تفصیلی احکام ہمارے دار الافتاء علیہ سنت کے سلسلوں میں بھی, مدنی مذاکروں میں بھی اور دیگر جو سلسلے ہیں اس میں بیان ہوئے ہیں تفصیلات اس کی بھی باہر شریعت میں. جو نمازی کے آگے سے گزرنے کے مسائل ہیں بالخصوص, وہ پڑھ لینے چاہیے.
یہ مشاہدہ یہ مفتی صاحب کہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں نا جہاں پر, یا جہاں آفیسز ہوتے ہیں, کمرشل ایریاز جو ہوتے ہیں, اب اس میں لنچ ٹائم ہے یا عصر کی نمازیں جب آتی ہیں تو اب اس نے نماز تو پڑھ لی ہے, وہ ہوتا ہے رش کیونکہ کمرشل جو بھی ساری لنچ ٹائم عموماً ایک ساتھ شروع ہوتا ہے, سارے آفیسز سے سب نکلیں گے نماز مسجد میں جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ سب کی نمازیں ایک ساتھ تو ختم ہوتی نہیں ہے, تو اب مجھے جلدی بھی ہے جانے کی اور میں نے لنچ بھی کرنا ہے ابھی, تو اب اس طرح کے عذر سے کیا میرے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ نکلتا ہے, گنجائش نکلتی ہے؟
گزرنے کی اجازت تو نہیں ہے.
ٹھیک,
پہلی بات یہ. اب اگر کوئی ایسا ماحول بن گیا, صورت بن گئی مساجد کے اعتبار سے جو میں نے آپ مسئلہ بتایا, تو اس میں طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرف سے آیا نمازی, نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے, ادھر سے آیا اور ادھر گزر گیا, اس کو گزرنا کہتے ہیں. اب اس نے ادھر گزرنا ہے اور ہے بھی جلدی, انتظار بھی نہیں کر سکتا کہ 2-3 منٹ کے بعد یہ سلام پھیرے گا میں گزروں گا, فوراً اس نے گزرنا ہے, کوئی وجہ ہے. تو عام طور پر کوئی نہ کوئی نمازی ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ لکھا ہے فقہ کرام نے کہ کسی کو کہے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, سترے کی کوئی چیز اگر پاس ہے, ایک انگلی موٹی اور ایک ہاتھ اونچی, تو وہ اس کے سامنے کھڑی کر دے جو سترا ہو جائے, اس کے ساتھ گزر جائے.
بھلے چادر ہی کو,
چادر تو اصل میں یہ سترا نہیں بن پائے گا. ایک تو دوسرا وہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ رکھا ہونا چاہیے. تو چادر یوں کر کے پیچھے سے گزر گئے تو یہ سترے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس میں کوئی چیز ہو, مثال کے طور پہ کرسی ہے یہ, ابھی کافی اونچی بھی ہے اور موٹی بھی ہے, کرسی سامنے رکھ دی, آپ سامنے سے گزر دیں.
اوکے,
اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی سترے کے لیے رکھنے والی چیز نہیں ہے, کوئی نمازی ہے تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سامنے آگے کھڑے ہو جائیں, وہ اس طرف سے آگے کھڑا ہو جائے. اب جس نے گزرنا ہے وہ نمازی کے پیچھے سے گزر جائے, اور یہ جو آگے درمیان میں نمازی کے سامنے آیا تھا وہ واپس ادھر ہی چلا جائے, اس طرف نہ گزرے. تو اس طرح کی صورتیں اختیار کی جائیں نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے نہ گزرا جائے.
تو وہ جو کھڑا ہوگا مفتی صاحب نمازی کے آگے, دوسرا جو ہم نے کوئی اسلامی بھائی کو جس کو ریکویسٹ کی تھی, اس کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے یا نمازی کی طرف ہونا چاہیے؟
نمازی کی طرف منہ کرنا تو یہ مکروہ ہے کسی بھی صورت میں نا. تو اب اگر کوئی نمازی کے آگے بیٹھا ہوا بھی ہے تو پیٹ کر کے تو بیٹھ سکتا ہے, اور عام طور پہ نمازیوں کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہے صفوں میں جماعت کے وقت.
جی جی.
اور ویسے بھی کوئی بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن اب یہ کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ سامنے منہ کر کے آ جائے تو نمازی کے سامنے منہ کرنا یہ مکروہ ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا یہ ہو گیا. دوسرا, اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو, نمازی کے آگے سے نہ گزرے, گیارہواں نمبر تھا. بارہواں نمبر یہ کہ مسجد میں تھوک اور کھنگار نہ ڈالے.
ماشاء اللہ.
تو عام طور پہ اس کا خیال رکھتے تو ہیں, لیکن مساجد ہر طرح کی ہوتی ہیں, بہت پختہ بھی ہوتی ہیں اور بہت عالیشان ماربل کی بنی ہوئی بھی ہوتی ہیں اور کچی بھی ہوتی
ہیں.
تو عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کا کبھی رواج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو کچے مکانات ہوتے ہیں وہاں رہنے والے اپنے گھر کے اندر ہی سائڈ میں کھنگار ڈال دیتے ہیں یا تھوک ڈال دیتے ہیں, اور اس سے وہ کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, خشک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اسی عادت کی بنا پر ایسی مسجد کے اندر بھی کوئی کام کر دے گی تو مسجد میں تھوکنے کو ایک روایت میں تو گناہ کہا گیا, اور خطا تو ہے ہی کہ مسجد میں تھوکنا خطا ہے, اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو زائل کیا جائے.
ماشاءاللہ.
تو مسجد میں تھوکنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی فرمایا ہے, اور یہ ادب کے خلاف بھی ہے, اور اس کا بے ادبی ہونا بالکل واضح بھی ہے. بات تیرہ نمبر ہے, انگلیاں نہ چٹکائے. مسجد کے آداب میں سے کہ انگلیاں نہ چٹکائے,
یہ جو
یہ کرتے ہیں. اچھا, یہاں ایک بہت اہم ضروری مسئلہ یہ ہے.
جی جی.
کہ مسجد میں انگلیاں چٹکانا تو یہ بے ادبی ہے,
ٹھیک,
مکروہ ہے, تنزیہ ہے عام حالت کے اندر, لیکن جب نماز میں ہو,
ٹھیک,
یا نماز کے انتظار میں ہو, مثال کے طور پہ ابھی جماعت کھڑی ہونے لگی ہے
اور میں
نماز پڑھنی ہے, ہم بیٹھے ہوئے,
صحیح,
تو اب وہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں, یا یوں کر لیتے ہیں انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال لیتے ہیں, یہ جو میں نے کر کے دکھایا ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال لیتے ہیں. یہ اور انگلیاں چٹکانا نماز میں مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے نماز میں اور نماز کے انتظار میں. یہاں تک کہ نماز کے لیے رستے میں جا رہے ہیں تو یہ تو نمازی کا انتظار ہے نا,
صحیح,
اس صورت میں بھی یہ دونوں کام مکروہ.
اوکے.
اگر یہ کسی کی عادت ہے یوں بیٹھنے کی تو عام طور پہ مساجد میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ نماز کے انتظار میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس عادت کو ختم کر دیں.
ٹھیک ہے. اچھا, یہ ضروری ہے کہ یہ یہاں تک بند ہو جائیں یوں بھی؟
بس یہ انگلیاں انگلیوں میں ڈالنا جس کو کہیں.
اوکے.
یہ عادت ختم کر لیں گے تو ایسے موقع پر کہ جب بیٹھنا یہ گناہ ہوگا نماز کے انتظار میں رستہ چلتے ہوئے نماز میں, تو اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی. اسی طرح انگلیاں چٹکانے کی عادت بھی ضرورتاً چٹکانا وہ جائز ہے اپنی جگہ پر, نماز میں منع ہے, مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے نماز کے انتظار میں رستہ چلتے ہوئے. اور ایک صورت یہ آ گئی کہ مسجد کے اندر, تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے. چوتھا نمبر یہ ہے کہ نجاست اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے. پندرہواں یہ ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرے. مسجد میں ذکر الہی نہیں کرے گا تو اور کہاں کرے گا؟ تو ذکر الہی کی کثرت کرے. اور یہ چودہواں نمبر یہ تھا کہ نجاست اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے. تو یہ پندرہ جامع آداب ہیں عالمگیری کے حوالے سے بارشیت میں لکھے تھے, اور زیادہ تر جو ہماری ساری تفصیلات ہیں مساجد کے آداب اور احکام کی وہ انہی کی
پندرہ پرنسپلس کی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن, اور آگے اس کی مختلف جو برانچز نکلیں گی وہ آپ ایکسپلین کرتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ. ان پندرہ جامع آداب کے ساتھ تو مطلب یہ ہمارا ایک پیکج جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا, اور اسی کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید لرننگ کرنے کے لیے, مزید اس کی ڈیٹیل سمجھنے کے لیے, اور جو ہماری مختلف پری ویلنٹ سچویشنز ہوتی ہیں, جو رائج صورتحال ہوتی ہیں, جو خطائیں یا غلطیاں یا جن میں ہمیں سیکھنے کی حاجت ہوتی ہے یا جس طرف توجہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے, آنے والے سلسلے میں انشاءاللہ مزید مدنی پھول لیں گے آپ سے. تو آنے والا سلسلہ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا, اور بچوں کو بھی بالخصوص ساتھ بٹھا لیجیے. جس جس کو آپ لرننگ کروانا چاہتے ہیں, جہاں جہاں اب تک آپ مسجد کی سمجھ لیں یہ لیکچر آپ دلوانا چاہتے ہیں اور ان کا یہ لرننگ انہینس کرنا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, ضرور اس کلاس میں بٹھائیے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، تفہیم ہو جائے گی. اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے